الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وأعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا أَن نُجَاهِدَ فِي سَبِيلِكَ بِأَمْوَالِنَا وَأَنفُسِنَا اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس وقت ہم جمعے میں موجود ہیں، جمعہ کا دن ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہو، جس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، آخری عشرے کا مبارک جمعہ اللہ کے فضل سے ہمیں ملا، اور ایک اور فضل یہ ہوا کہ ہم الحمدللہ بر وقت اول وقت میں مسجد میں آئے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک جمعے کی جو اصل فضیلت ہے، اصل جو حکمت ہے، اصل جو آبجیکٹو ہے جمعے کی نماز کا، وہ ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں وہ سورہ حامیم سجدہ کی ہیں، اور اس حوالے سے موضوع ہے کل تعلیمات دینی کا خلاصہ، استقامت فی دین، دین میں استقامت۔ میرے اصل مخاطبین الحمدللہ وہ لوگ ہیں کہ جو دورہ تجمہ قرآن میں شرکت کرتے رہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ان کے سامنے دین کا ایک واضح تصور آیا قرآن کے ذریعے۔ ایک بڑی تعداد یہاں پر ان معتکفین پر کی ہے الحمدللہ، کہ جو کراچی کے طول و عرض میں مختلف جگہوں پر دورہ تجمع قرآن کی سعادت حاصل کر رہے تھے سننے کی، اور ان کو پھر یہاں موقع دیا گیا ہے مسجد میں اعتکاف کا، اکثر و بیشتر وہی لوگ ہیں۔ انشاءاللہ جو موضوع گفتگو کا رہے گا اس کے چار چھوٹے چھوٹے سب ہیڈنگز اگر آپ نے ذہن میں رہیں تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ دین میں استقامت کی کیا اہمیت ہے، استقامت کہتے کسے ہیں، استقامت کا ظاہر کیا ہوتا ہے، استقامت کا باطن کیا ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ ہم یہ سمجھیں گے کہ استقامت حاصل کیسے ہوتی ہے۔ اس کے لیے دعوت اللہ کا موضوع ہے، دین میں دعوت کے لیے، مستقل مزاجی کے لیے دوسروں کو دین کی دعوت دینا، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اسی طرح پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اس کا مقصد، اس کا آبجیکٹو کیا ہے۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا کر ایک بہت بڑا کام ان کے سپرد کیا گیا، وہ ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا، یعنی اقامت دین۔ پھر اسی طرح ہم سمجھیں گے انشاءاللہ کہ یہ اقامت دین جو ہے اس کے لیے اجتماعیت کی کیا اہمیت ہے، کیا یہ اکیلے ہو سکتا ہے یا اس کے لیے ایک اجتماعیت درکار ہے۔ انشاءاللہ یہ چار موضوعات ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب اللہ سے دعا کریں، 25 منٹ ہے میرے پاس، کہ اس میں ان چاروں موضوعات کے حوالے سے جو بات بیان کرنے کی ہے وہ بیان ہو جائے. سب سے پہلی بات تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ رب کائنات نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اسلامی ریاست جیسی بھی ہے بہرحال مسلمانوں کی ریاست ہے, اس میں پیدا فرمایا. ہم سب کے لیے موقع ہے کہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, تراویح پڑھ سکتے ہیں, اعتکاف کر سکتے ہیں. الحمدللہ بہت سے علاقے اس دنیا میں ایسے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کو یہ فیسلٹی حاصل نہیں ہے, تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ موقع ملا. پھر جمعہ کا دن خاص طور پر تذکیر و یاد دہانی کے لیے, تو پہلی بات جو سمجھیے کہ دین میں اصل شے ہے استقامت, اور استقامت کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو, کسی نظریے کو قبول کر کے اس پہ ڈٹ جانا. دین اسلام میں استقامت کے معنی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب مان کر, اس کائنات کا رب مان کر, اس کے تمام احکامات پر جمنے کا نام استقامت, ڈٹ جانے کا نام استقامت. لہذا بڑی پیاری آیات ہیں یہ سورہ حامی میں سجدہ کی. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر ڈٹ گئے اس پر. تتنزل علیہم الملائکہ, نازل ہوتے ہیں ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے اللہ تخافوا ولا تحزنوا, کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, اور خوشخبری لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم, اور وہ جنت ایسی جگہ ہے کہ اس میں تمہارے لیے ہر وہ شے ہوگی جو تمہارے جی چاہیں گے. ولکم فیہا ما تدعون, اور اس جنت میں ہر وہ شے ہوگی جو تم مانگو گے. نزلا من غفور رحیم, مہمانی ہے بہت بخشنے والے اور ہمیشہ رحم فرمانے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. دعا کیجئے اللہ پاک یہ مہمانی, یہ ضیافت, یہ سعادت ہمیں بھی عطا فرمائے. ان آیات میں کل دینی تقاضوں کی ادائیگی کے لفظ استقامت آیا ہے. مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت کی فرمائی. سیدنا سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کہ نہ پوچھوں اس کے بعد کسی اور سے سوائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم, کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ڈٹ جاؤ, اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ. لہذا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ لفظ استقامت میں قیامت مضمر ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ڈٹ جانا. لہذا اس حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو رب یعنی مالک و پروردگار مان لانے کے بعد استقامت کا ایک ظاہر ہے, استقامت کا ایک باطن ہے. استقامت کا ظاہر یہ ہے کہ انسان دلی آمادگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرے, دلی آمادگی سے اللہ کو رب مان کر اس کے تمام احکامات کو ماننا محبت کے جذبے سے. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں بندگی رب, عبادت رب. اس پر دل جم جائے, ٹھک جائے کہ رب کائنات نے مجھے اس مقصد کے لیے پیدا کیا, اپنا مقصد تخلیق یاد رہے. رب کائنات فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا یعبدون, میں نے جنات کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. شیخ سعدی بڑا پیارا شعر فرما گئے, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. تو یہ شیخ سعدی نے اسی آیت کی تشریح میں یہ شعر فرمایا ہوگا, واللہ اعلم. اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے. تو بہرحال استقامت کا ظاہر ہے عبادت رب, یعنی دلی آمادگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی اطاعت کرنا محبت کے جذبے سے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح استقامت کا ظاہر پھر یہ ہے کہ بندہ مومن بالکل یکسو ہو کر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے والا بن جائے, وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاری و ساری کرنے والا بن جائے. اس کے وجود سے, اس کے اخلاق سے, اس کے کردار سے, اس کے معاملات سے نیکی کی دعوت پھوٹ رہی ہو, اس کی زبان لوگوں کے لیے نیکی کی طرف راغب کرنے والی بن جائے. اسی طرح اس کا کردار، اس کے معاملات نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے ہوں، یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر اس امت کا فرض منصبی، اس پہ انشاءاللہ آئندہ بھی بات کریں گے. اسی طرح استقامت کے کچھ باطنی مظاہر بھی ہیں، باطنی انٹرنل فیلنگ جس کو کہا جاتا. پہلی اس میں استقامت کی باطنی علامت یہ ہے کہ راضی برائے رب ہو جائے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر فیصلے پہ راضی رہنا، رضائے رب پہ راضی رہے. یہ حرف آرزو کیسا، رضائے رب پہ راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا. انسان اپنی انا کو ختم کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تمام احکامات کے سامنے گردن جھکانے والا بن جائے، راضی برضائے رب، یہ کیفیت اس کی بن جائے. بعض اوقات ہمیں کچھ حالات پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے مجبوراً، لیکن یہ کمپرومائز نہیں ہے. کمپرومائز یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے جھکا ہوا ہو، اچھے حالات آ جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو، اور حالات ناخوشگوار ہوں، ہمیشہ تو اچھے حالات نہیں ہوتے، ناخوشگوار حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر صبر کرنے والا، صبر و شکر کا پیکر بن جائے، یہ راضی برضائے رب ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو اس کی عطا سمجھتے ہوئے اس پر اترانے کے بجائے اس کا شکر ادا کرے. یہ جو جیسے میں نے عرض کیا، جمعہ کا دن، مبارک دن، بہت بڑی نعمت، سعادت. ہم میں سے ہمیں معلوم نہیں ہے آئندہ ہمیں مل سکے گا یا نہیں مل سکے گا. ہم میں سے بہت سارے ساتھی ایسے تھے، الحمدللہ ابھی بھی ہو سکتے ہیں، کہ جو پچھلے رمضان میں بڑے صحت مند تھے، ایکٹیو تھے، درس قرآن، دورہ تجمہ قرآن کر رہے تھے، لیکن اس مرتبہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. تو بہرحال یہ ذہن میں رہیں کہ یہ موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، عطا کردہ یہ نعمت ہے. رمضان کا مہینہ ابھی 3 طاق راتیں باقی ہیں، 25, 27, 29، جتنا ہو سکیں ان راتوں کو بہترین انداز میں استعمال کیا جائے. کرنے کا کام کیا وہ بھی آخر میں عرض کر دوں گا، لیکن بہرحال موقع ہے کہ اس اعتکاف کے دوران خاص طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر استغفار کیا جائے، اپنے ماضی پر ندامت کے ساتھ گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کی جائے، امت کے لیے، امت کی طرف سے استغفار کیا جائے. ہم میں سے ہر ایک امت کا نمائندہ ہے، لیکن خاص طور پر جن لوگوں کو اللہ پاک نے اپنے گھر میں آنے کی سعادت دے دی ہے اعتکاف کی، ان پر اب لازم ہے کہ وہ اپنی امت کی طرف سے استغفار کریں. اور یقین کیجئے کہ یہ مصیبت ہمارے سلوں سے نہیں ٹلے گی، ٹلی نہیں سکتی جب تک ہم اللہ کی جناب میں سچی توبہ نہ کریں. اور اجتماعی توبہ، انفرادی نہیں، اجتماعی توبہ، جب تک قوم بحیثیت مجموعی، پوری امت، پوری انسانیت توبہ نہ کرے اللہ کی جناب میں، یہ انٹینسٹی مزید بڑھتی چلی جائے گی. ابھی تو ابتدائے عشق ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے کیا. تو اس حوالے سے ہم سب کو لازم ہے کہ ہم اللہ کی جناب میں توبہ کریں، استغفار کریں. توبہ کے فضائل والی آیتوں بار کا ذہن میں آ رہی ہے، سنا کے آگے بڑھتا ہوں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام برگزیدہ رسول، 950 سال تک دعوت و تبلیغ کرنے والے، بلاخر ان کی قوم پر عذاب آیا، اور عذاب بھی 30 سال، پوری کی پوری قوم تباہ کر دی گئی، ڈیمالش کر دی گئی. لیکن اپنی قوم سے بہت ہی پیارے الفاظ کہتے ہیں، فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا. میں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم استغفار کرو اپنی جناب میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں. فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یقیناً وہی تو بخشنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بھیجے گا تم پر آسمان کو برستا ہوا پانی، نازل فرمائے گا. پانی پاکستان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، ہم بھول جائیں وہ الگ بات ہے، ہمیں اندازہ نہ ہو ہمیں الگ بات ہے. اویئرنیس اگر اس چیز کی ہے کہ پانی کتنا بڑا ایشو بننے والا ہے پاکستان کے لیے، سروائیول کے لیے، تو بہرحال اللہ پاک سے پانی مانگا جائے، پانی کے ساتھ کچھ پلاننگ بھی کر لی جائے، کچھ ڈیم بھی بنا لیا جائے. پانی تو دیتا ہے رب کائنات، ہماری اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے ہم سٹور نہیں کر پاتے. تو بہرحال پانی عطا فرمائے گا. فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، تمہاری مدد کرے گا پیسے سے. پیسہ اس وقت پاکستان کا مسئلہ ہے یا نہیں؟ کیوں بھیک مانگ رہے ہیں ورلڈ بینک سے، آئی ایم ایف سے، چائنا سے، کبھی یو اے ای سے، کبھی سعودی عربیہ سے، بھیک مانگ کر سروائیول کی، ہمیں پیسے دے دو، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے. تو بہرحال مانگ رہے ہیں تو کس سے مانگو؟ بولیے مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ رب کائنات سے مانگو، وہ عطا فرمائے گا تمہیں. یہ دینے والے جو ہیں یہ دیتے ہیں سود پر. چائنا سے سافٹ لون لیا ہے 20 سال میں دے دینا، نہ دے سکو تو پورا پاکستان ہی دے دینا، کوئی بات نہیں، پورے پاکستان پہ قبضہ کر لے گا. لیکن بہرحال یہ سود خور ہمارے کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. مانگنا ہے تو رب کائنات سے مانگو. یرسلی سما علیکم ادرارا و یمددکم باموالٍ و بنین، بیٹے بھی عطا فرمائے گا، افرادی قوت، ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ تمہیں افرادی قوت بھی عطا فرمائے گا. و یمددکم باموالٍ و بنین و یجعل لکم جناتٍ و یجعل لکم انہارا، باغات بھی عطا فرما دے گا، نہریں بھی جاری فرما دے گا. تو بہرحال یہ مادی نعمتوں ہیں ہی جو دے گا رب کائنات. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما کر تم سے یہ مصیبت ٹال دے گا. کشمیریوں کے ساتھ کیا جانے والا ظلم کیا رب کائنات کے غضب کو ہلانے والا نہیں تھا؟ وہاں کی معصوم بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ جو حرکتیں کی گئیں، کیا رب کائنات کے جوش و جذبے میں، غصے میں، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو غیظ غضب کو بھڑکانے کے لیے کافی نہیں تھا؟ کیا کشمیر میں ہونے والا نوجوانوں کے ساتھ ظلم و ستم، لاک ڈاؤن میں خاص طور پر جو کچھ کیا گیا وہاں، جس کی ویڈیوز اگر دیکھ لی جائیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کیا انڈیا اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ایسا عذاب نازل کیا جائے؟ اسی طرح فلسطین میں جو کچھ بھی ہوتا رہا اور ہو رہا ہے، بدماشی طاقت کی بنیاد پر ہمارے مسلمان فلسطین بہن بھائیوں کے ساتھ بیت المقدس پہ جو زبردستی قبضہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کو ہلانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو بہرحال بحثیت مجموعی انسانیت پر سے یہ عذاب نہیں ٹل سکتا جب تک انسانیت اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ نہ کرے. اور اس کے حوالے سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم توجہ دلائیں لوگوں کو، اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف استغفار پڑھنے سے کافی نہیں ہوگا، اللہ کی جناب میں سچی توبہ کر کے مملکت خداداد پاکستان میں شریعت اسلامی نافذ کرنی پڑے گی. یہ ملک اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے، اس کا سروائیول بھی اسلام کے نام پر، اس کا استحکام بھی اسلام کے نام پر ہے. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ یہ سروائیول رہے گا ہی نہیں. جیسے 16 دسمبر 1971 کو ہم سے ایک ونگ کاٹ دیا گیا، ایسے ہی اس ملک کے کئی ٹکڑے کر دیے جائیں گے معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے. بہرحال راضی رضا رب رہنا، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہنا، اللہ کی ہر نعمت کو عطا سمجھتے ہوئے اس پر اترانے کے بجائے شکر ادا کرنا. مخافت اللہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کا خوف، اللہ کا ڈر. الحکمت مخافت اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی کا خوف حکمت اور دانائی کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی طرح توکل اللہ کی ذات پر، بھروسہ اللہ کی ذات پر، یہ حاصل ہے ایمان کا. پوری کائنات کا رب بار بار قرآن حکیم میں توجہ دلاتا ہے کہ اگر تمہارے دلوں میں یقین والا ایمان پیدا ہو جائے تو لازمان بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو گے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھروسہ اپنی ذات پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس حوالے سے آخری بات یہ ہے، تفویض الامر الی اللہ. جیسے کل آپ نے سورہ مومن پڑھی ہوگی، بڑی پیاری آیتیں مبارکہ آئی ہیں. بندہ مومن فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر تقریر کرتا ہے، جب فرعون قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، اس نے تقریر کی اور تقریر میں اس کا ایک الفاظ ہے، افوض امری الی اللہ واللہ بصیر بالعباد، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور اللہ پاک بندوں کو دیکھنے والا ہے. یہ ہے استقامت. اور خاص طور پر میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ سے استقامت مانگیے، کیونکہ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں، کیریئرز ہوتے ہیں، یہ دنیا بڑی چمک دمک نظر آ رہی ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. سورہ کہاں پڑھتے ہیں، دنیاوی کیریئر بڑے کھینچتے ہیں، ملٹی نیشنل بہت ہائیلی پیڈ سیلریز دے رہی ہیں، 2-2 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپے، 70 لاکھ روپے دے کر ہماری صلاحیتوں کو خرید رہی ہیں. اور ایک خریدار ہماری صلاحیتوں کا رب کائنات بھی ہے. اپنی صلاحیتیں کہاں بیچنا چاہتے ہو فیصلہ کرو. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جان اور مال خرید لیے جنت کے عوض. تو اپنی جان، اپنا مال اللہ کو بیچنا ہے، بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں دینا ہے، یا یہاں پر کسی ملٹی نیشنل کو اور کسی اور چیز کو بیچ کر اپنی صلاحیتیں کھپا کر کچھ پیسے کما کر بنگلے بنا کر گاڑیاں بنا کر مر کے کھپ جانا ہے؟ اس کا فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا. تو دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے. استقامت حاصل کیسے ہوگی؟ دوسرا موضوع، اگر ہم چاہتے ہیں دین میں ڈٹ جائیں تو ہمیں دعوت اللہ کا کام کرنا ہوگا. اور سب سے بہترین کام کیا ہے؟ سب سے بہترین پروفیشن کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہتر کس کی بات ہوگی؟ کون زیادہ بہتر ہوگا اپنی بات کے اعتبار سے؟ جس نے بلایا اللہ کی طرف. سبحان اللہ، دعا کر لیجئے شعوری طور پر، کاش رب کائنات ہمیں اللہ کی طرف بلانے والا بنا دے. یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. دَعَيَّنِ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِي وَسِرَاجًا مُنِيرًا، سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنی و سراجا منیرا، ہم نے بھیجا ہے آپ کو علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دینے والا بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، خبردار کر دینے والا بنا کر، اور اللہ کی طرح بلانے والا بنا کر اس کے حکم سے، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہدایت. تو کاش ہم بھی روشن چراغ بن جائیں. چھوٹا سا دیا ہی ہو، میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے، جتنے بھی لڑاکا لڑکے ہیں میں سب کو نیک بناؤں گا، میں علم کا پرچم لہرا کر سر سید بن جاؤں گا. یہ اشعار اگر آپ کو یاد ہوں بچپن میں، چھوٹا سا دیا بھی اندھیرے میں بہت قیمتی ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ہم روشن چراغ بنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح. یہ کام اس امت کے ہر فرد پر فرض ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اپنی حیثیت کو سمجھیے. ہماری حیثیتیں، ہماری صلاحیتیں دنیا خرید رہی ہے، لیکن ایک خریدار رب کائنات بھی ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں یہ منصب دیا ہے، بہترین منصب. یہ منصب امتوں کو اللہ پاک نے عطا فرمایا. نبیوں کا طریقہ، نبیوں کا کام ہے یہ دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانا. کوشش کیجئے اللہ پاک ہمیں اخلاق اور کردار اور معاملات سے روشن چراغ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ڈٹنا چاہتے ہیں استقامت کے ساتھ تو دین کا کام کرنا ہوگا، دعوت کا کام کرنا ہوگا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 برس کی مستقل سنت جس میں کوئی اختلاف نہیں. بہت ساری سنتوں میں ایک سے زیادہ رائے موجود ہیں، رفع دین کرنا نہیں کرنا، امین کہنا نہیں کہنا، سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں پڑھنی، اس میں ایک سے زیادہ رائے ہے. لیکن ایک ایسی سنت جس میں کبھی کوئی اختلاف ہی نہیں امت کے درمیان، وہ ہے دعوت اللہ کی سنت جو پورے 23 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. قل ہذہ سبیلی، سورہ یوسف میں رب کائنات فرماتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ فرما دیجئے ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، میرا طریقہ، میری سنت. ادعو اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، دین کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کے کلام کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرت انا ومن اتبعنی، پوری بصیرت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی یہی کام کریں گے. تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں پیغمبر کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، وہ اللہ سبحانہ وتعالی تم سے محبت کرے گا. بچپن میں کسی عالم دین کا ایک جملہ میرے دل پہ لکھا ہوا ہے. کون عالم دین تھے مجھے معلوم نہیں، ہو سکتا زندہ ہو سکتا انتقال کر گئے ہو، لیکن جملہ ایسا کوٹ نقش کیا ہوا ہے کہ اگر تم محبوب خدا کی اتباع کرو گے تم بھی محبوب خدا بن جاؤ گے. دیکھو رب کائنات کیا فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، وہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اتباع رسول کے حوالے سے، ہم جس حیثیت میں بھی ہیں، حیثیتیں مختلف ہیں، آپ میں سے کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی لائر ہے، کوئی ایڈمنسٹریٹر ہے، کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، ہر کسی کو اللہ پاک نے مختلف صلاحیتیں دی ہیں. اپنی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے ہم اکاؤنٹیبل ہیں. اپنی اپنی گیون جو کیپیبلٹیز اللہ پاک نے عطا فرمائی اس کے اعتبار سے اکاؤنٹیبل ہے. اللہ سے دعا کرے جس حیثیت میں بھی ہم ہیں، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی جیسے میں نے بتایا کوئی اپنے ادارے کا سربراہ ہے، سی او، اب اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے تمام ادارے کے تمام لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائے. کوئی گھر کا سربراہ ہے، سربراہ خاندان تو ہم سب ہیں یا نہیں؟ تو گھر میں چلنے کس کی چاہیے؟ کس کی چلنی چاہیے؟ چلتی کس کی ہے یہ بتائیں، وہ بات دوسری ہے، لیکن بہرحال چلنی چاہیے سربراہ خاندان کی. تو اپنے گھر میں اللہ کا دین نافذ کرنا، دعوت اللہ، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری ہے میری، میرے گھر میں، میں اور میرا گھر، یہ ذمہ داری ہے میری. لہذا دعوت کا کام سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو خبردار کر دیجئے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا چاہتا رب کائنات. لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے، کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال استقامت حاصل کرنی ہے تو دعوت کا کام کرنا ہوگا ہر سطح پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توفیق دے. دعوت کا کام کرنا کیوں ہے؟ کیا محض دعوت دیے جائیں، جب سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے دین قائم ہو جائے گا؟ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بڑی زبردست کیلکولیشن ہے ویسے. سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، سارے مسلم اچھے ہو جائیں گے تو دین قائم ہو جائے گا، لیکن کیا کبھی سارے لوگ مسلمان ہوئے؟ اور کیا پیغمبروں کی دعوت سے سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے؟ اگر ہو جاتے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین کبھی بدر میں ننگی تلوار لے کر نہیں کھڑے ہوتے، عذاب میں پیٹ میں پتھر باندھ کر شدید سردی کے موسم میں خندقیں نہیں کھود رہے ہوتے، طائف کے میدان میں پتھر نہیں کھا رہے ہوتے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کا طواف کرتے، دعا کرتے اور سارے لوگوں کو اللہ کا دین پہنچاتے رہتے. جب سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو دین قائم ہو جائے گا. یہ فلسفی ان لوگوں کی ہے کہ جو آنکھیں بند کر لیں. بہرحال میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کی فلسفی ہے. دین قائم ہوتا ہے محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر، اور طریقہ محمدی مختصر یہ ہے کہ پہلے دعوت کا کام کرو، قرآن کی بنیاد پر لوگوں کے اندر ایمان پیدا کرو، یقین پیدا کرو، اخلاق و کردار معاملات درست کرو، ان کو رول ماڈل بناؤ، اور جب ایک زبردست جماعت تیار ہو جائے، منظم، کمیٹڈ، اب ان کو اس باطل نظام سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاؤ. باطل نظام کبھی بھی فضائل کی بنیاد پہ تبدیل نہیں ہوتا. فضائل سنائیے جائیے 100 سال کے، 1000 سال تک سنائیے، کبھی تبدیلی نہیں آئے گی. اسی طرح باطل نظام ہے، سنت کی بہاریں سنانے سے تبدیل نہیں ہوگا، اس کے لیے نکلنا پڑے گا. نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خان کا ہی ہے فقط اندھوں و دل گیری. نکل کر اللہ کی راہ میں منظم جماعت بنانی پڑے گی، اور باطل نظام کو چیلنج کرنا پڑے گا. جیسے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ قرآن کی آیات محض تلاوت کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف فضائل سنانے کے لیے نہیں ہے، رب کائنات نے رول ماڈل کے طور پر بنایا. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس کے لیے منظم جماعت بنا کر باطل نظام کو چیلنج کرنا پڑے گا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سوال یہ ہے کہ وہ جماعت کیسی ہو؟ اجتماعی طور پر کام تو کرنا ہے، دعوت کا کام بھی کرنا ہے، دعوت لوگوں کو دینی ہے جمع کر کے، اقامت دین قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے. رب کائنات فرماتا ہے ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں فرمایا. اسی کا حکم دیا گیا نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، اور اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو، ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اس کے بارے میں تفرقے میں نہ پڑو. تو کیسے قائم کریں؟ اجتماعیت فراہم کریں. اجتماعیت کیسی ہو؟ اجتماعیت کا پہلے نمبر پر 5 اہداف نوٹ کر لیجئے، اس کے بغیر کبھی تبدیلی نہیں آتی. پہلا ہدف یہ ہے کہ دین کا کام کرنے والی وہ اجتماعیت، اس کا ذریعہ دعوت قرآن ہونا چاہیے. وہ اجتماعیت جو قرآن سے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کر رہی ہو، کیونکہ قرآن اعلی انقلاب ہے. اللہ اکبر. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے آدھی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. بہرحال دعوت کے ذریعے، دعوت کا ذریعہ قرآن حکیم ہونا چاہیے، اس سے آپس میں امت جڑتی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھامو، تاکہ تم تفرقے میں نہ پڑو. آج قرآن کو چھوڑ کر دعوت کا کام ہو رہا ہے. سبحان اللہ. قرآن بیس دعوت کا کام نہیں, وہ سنت کے مطابق نہیں ہے. اور جس دعوت میں سنت کا نور نہ ہو وہ دعوت مکمل نہیں ہو سکتی, وہ دعوت کارگر نہیں ہو سکتی. لوگوں کے اجتماعات ہو سکتے ہیں لاکھوں کے, لیکن وہ اجتماعیت رات کا ڈھیر ہو سکتا ہے, وہ اللہ والوں کا اجتماع نہیں ہوگا. اللہ والوں کا اجتماع وہ ہوتا ہے جہاں پر اللہ کی کتاب کے ذریعے لوگوں کی دعوت اور تبلیغ اور اقامت اور تزکیہ نفس, یہ سارے کام قرآن کے ذریعے کیے جا رہے ہوں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ایسی اجتماعیت فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اس اجتماعیت کا واضح ہدف اقامت دین ہونا چاہیے. اللہ کا دین قائم کرنے جا رہے ہیں محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق. اسی طرح اس اجتماعیت کو واضح طور پر اپنا منہج سنت کے مطابق ہونا کو واضح کرنا ہوگا کہ منہج انقلاب نبوی کے مطابق یہ کام کیا جا رہا ہے. اسی طرح قیادت مخلص ہونی چاہیے. دیکھیں ان کو جا کر کہ وہ لوگ کہ جو اقامت دین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ان کا اپنا کردار اخلاق معاملات کیسے ہیں. اگر مخلص قیادت ہیں دین کے لیے اپنا تن من دھن لگانے والے ہیں ان کا ساتھ دیجئے. اور آخری بات یہ کہ وہ اجتماعیت بیعت کی بنیاد پر قائم ہونی چاہیے جو محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں دین میں استقامت عطا فرمائے. استقامت کیا ہے؟ استقامت میں قیامت مزمر ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ڈٹ گئے اس پر, تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتے نازل کیے جاتے ہیں. اللہ تخافوں ولا تحزنوں, تو استقامت سے ڈٹ جانا یہ ہے اصل میں دین کا مطالبہ. کیسے قائم ہو, کیسے استقامت پر ڈٹیں گے؟ دعوت کا کام قرآن کے ذریعے. قرآن سیکھو, غیرکم من تعلم القرآن وعلم, تمہارے درمیان سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. دعوت کا کام قرآن کے ذریعے. اسی طرح یہ جو دعوت کے ذریعے لوگ جمع ہوں ان کا واضح ہدف ہونا چاہیے اللہ کا دین کا قیام, اقامت دین. اور اقامت دین کے لیے واضح طور پر اسٹریٹجی یہ ہو کہ ایک منظم جماعت بنائی جائے جس کا واضح گول اللہ کے دین کا قیام ہو. آخری بات یہ کہ مملکت خداداد پاکستان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور انشاءاللہ یہاں اللہ کا دین نافذ ہوگا. کوئی چاہے نہ چاہے یہ ملک اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے, اور اس کی بقا اور استحکام بھی انشاءاللہ اسلام کی بنیاد پر ہے. ہمیں اپنی سی کوشش کرنی ہوگی, ہمیں اپنی سی کوشش کریں. وہ مکر ہوا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, وہ سازشیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف, پاکستان کے خلاف, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خفیہ تدبیریں فرما رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. ہمیں پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ ملک مملکت خداداد جو اللہ کا عطا کردہ ہے, 27 شب کو رب کائنات نے شب جمعہ میں عطا فرمایا, یہ سب سے پہلے اسلام کے لیے خلافت راشدہ کے قیام کے حوالے سے عالمی نظام خلافت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. اس کے لیے تنظیم اسلامی ایک کوشش کر رہی ہے, ایفرٹ کر رہی ہے اپنی سی. آپ جانیے اسے اچھی طرح, کوشش کیجئے, اس کا ساتھ دیجئے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.